الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ دخان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. پچھلی نشست میں سورۃ کے مطالعے کا آغاز ہوا تھا اور اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات شب قدر جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اس رات کی عظمت کا تذکرہ فرمایا. اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں عمل درآمد کے لیے ایگزیکیوشن کے لیے, اس کا تذکرہ ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کا ذکر آیا کہ وہ رب ہے, خالق بھی وہ ہے, پالنے والا بھی وہ ہے, رازق بھی وہ ہے, محافظ بھی وہی ہے, اور آسمان و زمین کا رب, تمام مخلوقات کا خالق بھی, محافظ بھی, اور ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. آج جن آیات کا مطالعہ کرنے, اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کا تذکرہ اور وہ مشرکین کے جو شکوک میں مبتلا تھے اور باری تعالی کی توحید کے قائل نہیں ہو رہے تھے ان کا تذکرہ ہے. مزید بنا ان پر آنے والا ایک عذاب, اور صحابہ کرام میں سے ایک رائے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, اس رائے کے مطابق دنیا میں ایک عذاب جو ان پر آیا اس کا تذکرہ ہے. ایک قحط کی کیفیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے اللہ کے حضور دعا کی, وہ ایک بد دعا کی شکل تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مکے والوں پر کئی برس تک یہ قحط مسلط کیا. تو یہ دنیا کی ان کی آزمائش کا تذکرہ تاکہ ان کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف پلٹے. مگر ہوا یہ کہ ان کی بڑی اکثریت وہ ہر دھرمی کے مظاہرے پر اڑی رہی اور شرک سے باز نہ آئی. پھر بدر میں بھی ان کی پٹائی ہوئی اور مواقع پر بھی ان کے ساتھ اللہ نے عذاب کا معاملہ کیا, اس کی طرف بھی اشارہ ہے آج کی اس نشست کے مطالعے میں انشاءاللہ. مزید آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ, جن کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھی بھیجا گیا, اور آل فرعون نے جو ان کی مخالفت کی اور ان کا انکار کیا اور ان کی مخالفت کی, اس پر جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیا اس کے حوالے سے بھی کلام آگے آئے گا. سورۃ دخان کی آیت نمبر 8 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں آج کا. اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا, لا الہ الا ہو, اس اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی الہ نہیں, یحیی ویمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے, ربکم ورب آبائکم الاولین, وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے اللہ سبحانہ و تعالی. پہلی بات, پچھلی آیت میں بھی رب ہونے کا ذکر تھا, وہاں فرمایا کہ رب السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا رب ہے, کل کائنات کا خالق بھی, مالک بھی, محافظ بھی اور رازق بھی, وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وہ بیان اب یہاں آ رہا ہے اس آیت میں, لا الہ الا ہو, اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں, یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے, تم مختار کل نہیں ہو, جو چاہو سو کرو نہیں, ایک وقت پر تم پیدا کیے گئے, ایک وقت آئے گا تمہیں موت دے دی جائے گی. ہاں انسان کو عمل میں آزادی دی گئی ہے, چاہے وہ نیکی کرے چاہے وہ بدی کرے, یہی اس کا امتحان ہے, ورنہ دیگر بہت سارے معاملات میں بندہ آزاد نہیں بلکہ پابند ہے. یہ آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے بنائی, لاکھ انسان چاہے کہ یہ سننا شروع کر دے, یہ اختیار انسان کے پاس نہیں. یہ کان اللہ نے سننے کو دیے, لاکھ انسان جتن کرے کہ بولنا شروع کر دے, ممکن نہیں. یوں انسان مکمل طور پر پابند ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کا, صرف ایک گوشے میں اس کو عمل کی آزادی دی گئی ہے جس میں اس کا امتحان ہے اور اسی بنیاد پر اس کے بارے میں کل فیصلے ہونے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. باقی فرمائیں گے یحیی و یمیت, یہ کل اختیار اللہ کا ہے, وہ الحی ذات ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم ہے, ہر ایک کو قائم رکھنے والا تھامنے والا ہے. باقی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تمہارا معاملہ یہ کہ وہ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے, وہ تمہیں موت بھی دے گا, تم اس کے پابند ہو. ربکم و رب آبائکم الاولین, وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا رب بھی ہے. اگر تمہارے باپ دادا سے کوئی غلطی ہو گئی تھی, مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے انہوں نے بتوں کی پوجا پاٹ کر لی, اللہ کے ساتھ غیروں کو معبود بنا ڈالا, تو یاد رکھو ان تمہارے باپ دادا کا رب بھی اللہ, ان کا معبود بھی اللہ تھا. اب ان کا غلط ہونا تمہارے لیے غلط ہونے کی دلیل نہ بنے, ان کی غلطی کو تم بھی نہ دہراؤ, بلکہ تمہارا رب بھی اللہ, ان کا رب بھی اللہ. تو انہوں نے اگر غلطی کی تو وہ غلط تھے. آج تمہارے سامنے حق واضح ہو رہا ہے, تمہارے سامنے اللہ کی توحید کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں, تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم دلیل کی بنیاد پر حق کو قبول کرو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو. باپ دادا سے غلطی ہوئی, وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. جیسے قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے بالکل آخر میں آیت نمبر 134 میں بھی اور آیت نمبر 141 میں بھی, تلک امت قد خلت, وہ ایک امت تھی, ایک جماعت تھی, ایک گروہ تھا, وہ لوگ تھے, وہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ولا تسالون عما کانوا یعملون, اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے, تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے, معبود حقیقی اللہ, تم اس کے حکم کے پابند, پیدا کرنے والا وہ, زندگی دینے والا وہ, موت دینے والا وہ, ایک ذرے سے لے کے پوری کائنات کا بنانے والا وہ, اس کائنات میں رنگینی عطا کرنے والا وہ, تو معبود برحق بھی وہی ہے, عبادت کے لائق بھی وہی ہے, نہ کہ یہ کہ تم مخلوق میں سے کسی کو خالق کا درجہ دے کر اس کی پوجا پاٹ میں لگ جاؤ. آگے فرمائے کہ بل ہم فی شکی یلعبون, بلکہ یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل کود رہے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہے, یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کود رہے ہیں. یہاں شک سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی فطرت میں توحید کا تعارف رکھا ہے, اور بدلتے حالات میں ایسے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان کا ضمیر, انسان کا باطن, اس میں ایک بات اٹھتی ضرور ہے کہ یہ بات تو ایسے ہے ویسے نہیں جیسے کہ میں سمجھ رہا تھا. دہریے سے دہریے انسان بھی ہو, بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی ہو, کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں مرحلہ آتا ہے, یہ مراحل آتے ہیں, یہ واقعات ایسے آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں اگر ایک طرف ایتھیزم کا تصور, یعنی خالق کائنات کے انکار کی روش کا رویہ اگر بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو دوسری طرف اس کائنات میں رب کائنات کی عظمتیں اس طرح آشکارا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ بڑے بڑے وہ لوگ کے جو ایتھیزم کے حامی تھے, وہ لوگ کے جو کسی بھی خالق کائنات کے انکاری تھے, اب وہ بھی ہل رہے ہیں. اور کبھی اب ایسی بھی ڈاکیومنٹریز یا موویز یا اس طرح کی کتابیں بازار میں آ رہی ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں, یس کوما دیر از اے گاڈ, نہیں نہیں ہے ضرور کوئی تو ہے, جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میں اور آپ اسے خالق کائنات اللہ رب العالمین کہتے ہیں. تو بدلتے حالات میں وہ لوگ بھی جو مشرک تھے, وہ لوگ بھی کہ جو بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے, کبھی ان پر بھی وہ وقت آتا ہے, آتا رہتا ہے کہ اندر کی پکار اٹھتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک عدم اطمینان, نہ وہ توحید پر آ پاتے ہیں, نہ وہ باطل کو پورے یقین کے ساتھ مان سکتے ہیں, ایک اندر ان کی کشاکش کشمکش چلتی ہے. اس سطح پر اگر کوئی تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے دنیاوی مفادات اور وقتی لذتوں کے مقابلے میں حق کا واقعتاً متلاشی ہو, تو وہ حق کی طرف آ جاتا ہے. اللہ نے مثال یاد دلائی, ہم سب کے علم میں ہے, ابو جہل تو کفر پہ گیا, بیٹے کا نام اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے وہ بھی کفر پہ شرک پر تھے, مگر جب وہ فتح مکہ کا موقع ہوا اور کچھ لوگوں کے نام لیے گئے تو وہاں سے چلے گئے اور فرار اختیار کیا, کسی کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر میں کشتی ڈولنے لگی, تو جو ملاح تھا کشتی کا اس نے کہا بھائی اللہ کو پکارو, تو انہوں نے کہا بھائی لات کو پکارو نا، لات کو، منات کو، عزا کو، یہ مؤنث نام ہے، دیویوں کے نام ہیں، مؤنث انہوں نے معبود بنا رکھے تھے. تو کہا تم تو ہم تو خشکی میں جب ہوتے تھے، اپنے گھر میں ہوتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ لات کو، منات کو، عزا کو. کہا نہ نہ، وہ تو ٹھیک ہے مگر ابھی تو اللہ کو پکارو. تو دل نے کہا اگر ادھر اللہ بچاتا ہے تو ادھر بھی اللہ ہی بچائے گا نا، پھر لات کو ماننے کا، منات کو ماننے کا اور عزا کو ماننے کا کیا فائدہ؟ تو اسی وقت دل میں سچا خیال آیا اور دل میں سچی توبہ کی، اے اللہ اگر تو مجھے بچا لے میں سارے لات، منات، عزا کو چھوڑ کر تیرا ہو جاؤں گا. اللہ نے بچا لیا، اس کے بعد ایمان بھی لائے اور رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام کا حصہ بن گیا. تو اس تعلق سے بڑی خوبصورت بات ہمارے مفسرین نے لکھی کہ یہ شک میں پڑے، کھیل کود میں لگے ہوئے. شک کیا ہے؟ کیونکہ دنیاوی لذتیں چھوڑنا نہیں چاہتے. ابو جہل، اس کی بھی مثال کئی مرتبہ پیش کی گئی، اس کی تنہائی کی محفلوں کے الفاظ موجود ہیں اور ان لوگوں نے پیش کیے جو بعد میں صاحب ایمان ہو گئے، صحابہ بن گئے. یہ اس سے پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ حق نہیں ہے؟ کہا بالکل حق ہے. تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ کہا مسئلہ یہ کہ ہمارے خاندان کا اور ان کے قبیلے کا وہ شریک اور کمپٹیشن چلا آ رہا ہے. یہ حاجیوں کو کھلاتے ہیں، بنو ہاشم والے، ہم بھی کھلاتے ہیں. یہ حاجیوں کو پلاتے ہیں، ہم بھی پلاتے ہیں. یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ بیت اللہ کی تولیت نگرانی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. اب اگر میں ان کو رسول مان لوں تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا. اس لیے نہیں مانتا. اندر سے گواہی آ رہی، یہ ہے وہ اڑ جانا، اپنے دنیاوی مفادات کو نہ چھوڑنا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سرداران قریش بے وقوف تھے، پاگل تھے؟ ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ مٹی کا ہاتھ سے بنا ہے اور مٹی کا بت نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے؟ ان ساروں کو سب کچھ پتا تھا، لیکن ان کی چودراہٹیں چلتی تھیں، ان کی تجوریاں بھرتی تھیں، ان کی جیبیں گرم ہوتی تھیں. کیوں؟ سارے عرب سے مشرکین آ کر یہاں پہ چڑھاوے نذرانے پیش کرتے تھے، وہ کس کی جیبوں میں جاتے تھے جی؟ ان سرداروں کی جیبوں میں جاتے تھے نا، ورنہ یہ اتنے پاگل بے وقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بنے ہوئے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی توقعات رکھتے ہوں گے. ناراض نہ ہوئیے گا، آج ہمارے ہاں بزرگان دین کے مداروں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان بزرگان دین کی تعلیمات تو بہت ہی قیمتی تھی نا، بہت ہی پیاری تھی، بہت ہی توحید پر مبنی ہوں گی نا. آج کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ آج جو وہاں سونے کے زیورات پھینکے جا رہے ہیں، روپیہ پیسہ پھینکا جا رہا ہے، ان بزرگ کی جیب میں جاتا ہے، ان کے گھر والوں کی جیب میں جاتا ہے، ان کی اولاد کی جیب میں جاتا ہے، کس کی جیب میں جاتا ہے؟ آپ سب کو، ہم سب کو پتا ہے یہ بڑے بڑے مقامات کی جو گدیاں کتنے کروڑوں اور اربوں روپے میں بکتی ہوں گی، اور کتنے ان کے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہوں گے جن کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے. ان کو نہیں پتا کہ اس میں کچھ نہیں رکھا. مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نفع نقصان کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، کسی انسان کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار، خوب پتا ہے. لیکن کیا کریں، کوئی سیاسی رہنما بھی بننا چاہتا ہے چادر جا کے چڑھاتا ہے، عرس آتا ہے تو جا کے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، برابر میں مسجد اللہ کا گھروانی جاتا، کہاں جاتا ہے وہ چادر چڑھانے کے لیے؟ سوچیے ذرا اس بات کو، پتا ہے ان سب کو حق کیا ہے، لیکن دنیا میں مفادات ہیں، دنیا کی کوئی چوہدراہٹیں ہیں، دنیا کا کوئی سٹیک ہے، دنیا کے کوئی مفادات ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا انسان، تو پھر صحیح بات پر آ نہیں پاتا. ہم ادھر آ گئے تھے، دوبارہ مشرکین مکہ کی طرف آ جائیے. تو مشرکین کی بات کر رہا ہوں، ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ شک میں ہی ہیں، اندر سے آتی تو ہے بات، دل کہتا تو ہے اٹس امیزنگ، یہ آٹومیشن پہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری کائنات خود بخود اندر آتا ضرور ہے. اور جب اللہ موت کے نوالے میں سے کبھی کسی کو بچاتا ہے تو اندر سے گواہی آتی ہے، کوئی ہے جس نے مجھے بچایا، ورنہ میں تو چلا گیا تھا. کبھی ایک جان جو جانے والی ہوتی ہے بظاہر، اور ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو دعا کرو، اور اللہ اس کو بچاتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے ہاں بھائی اللہ نے بچایا. کیا ہے آخر یہ؟ یہ صرف ماننے والوں پر نہیں بیتتی، یہ نہ ماننے والوں پر بھی بیتتی ہے. کیوں؟ فطرت سلامت پر پیدا کی اللہ نے. نبی نے فرمایا علیہ السلام، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ جو اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی، مشرک بنا دیتے ہیں، وہ اندر کی پکار کبھی جاگتی ہے، کبھی باہر سے کوئی نشانی سامنے آ جاتی ہے، کچھ کیفیت اللہ طاری کر دیتا ہے، تو اندر وہ سویا ہوا ایمان کا وہ نقطہ وہ بیدار ہوتا ہے، اندر سے کوئی بات آتی ہے. لیکن بندہ اگر اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو، دنیاوی لذتوں کو چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ گو مگو کی کیفیت میں رہتا ہے، شک اور شبے کی کیفیت کے اندر رہتا ہے، اور وہ کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، نہ پکا وہ کافر بن پاتا ہے نہ وہ قبول کر پاتا ہے، بین بین کی کوئی کیفیت ہے جو اس میں وہ شک میں مبتلا رہتا ہے. فرمایا کہ بل فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک ظاہر کر دینے والا دھواں لے کر آئے گا. یغشا الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب الیم، یہ ایک دردناک عذاب کی کیفیت ہوگی. یہاں سے جو چند آیات ہیں ان اس حوالے سے مفسرین کی ایک سے زیادہ آرا ہیں. اگر آپ قرآن حکیم کی تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو دونوں طرف آپ کو بڑے دلائل ملیں گے، اور وہ رائے کا اختلاف خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ دونوں آرا کی گنجائش موجود ہے. جب صحابہ کرام میں ایک علمی اختلاف پیدا ہو جائے تو بہرحال بہتر رائے یہی ہے، بہتر راستہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ترجیح قائم کرنے کی، پریفرنس پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دونوں آرا کے دلائل اپنی جگہ مضبوط ہیں، باقی یہ اہل علم کا معاملہ ہے کہ وہ اس کی تفصیل بیان کریں. میں ایک رائے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور پھر کئی تابعین یعنی صحابہ کرام کے بعد کی جو جماعت ہے وہ تابعین کی جماعت، انہوں نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو ذکر فرمایا، گو کہ دوسری رائے وہ ابن عباس کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کی بھی ہے اور دیگر تابعین کی بھی ہے. میں ایک رائے آپ کے سامنے وہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن مشرکین ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، جانتے بوجھتے دلائل کو رد کر رہے ہیں اور الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی آگے آئے گا بھی انشاءاللہ تعالی. تو ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور التجا کی، اور اس التجا میں یہ بات رکھی، اللہ ان پر ویسا قحط مسلط کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 برس تک قحط کا معاملہ آیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قحط مسلط کیا مکے والوں پر، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ قحط مسلط رہا ہے اور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے پھر مدینہ، اور ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، خط بھی روانہ کیا اور رسول اللہ کے پاس حاضر بھی ہو کہ خدا کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، آپ اللہ کے حق میں دعا کریں گے ہمارے اس قحط کے معاملے کو اللہ سبحانہ وتعالی دور کر دے. ثمامہ کا ایک علاقہ تھا، وہاں سے غلہ آتا تھا مکے والوں کے ہاں، ثمامہ سا سے، وہاں کے سردار نے اسلام قبول کر لیا، اس نے بھی غلہ روک دیا ان لوگوں کا، اور مصیبت پڑ گئی، اور مصیبت پڑ گئی مکے والوں کو، تو ان سے برداشت نہ ہوا، بھوک کے لالے پڑ گئے ان کو، چمڑے وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے، پتے وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے اگر کہیں دستیاب ہوئے تو. تو انہوں نے ابو سفیان نے خط بھی لکھا اور بعد میں رسول اللہ کے پاس حاضر بھی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ نے دعا فرمائی تو معاملہ ٹل گیا، لیکن ٹلنے کے بعد پھر وہی حرکتیں ان کی، سیدھے نہ ہوئے باز نہ آئے. یہ ہے پس منظر جس میں ان آیات کا نزول ہوا ہے، یہ ایک رائے کے مطابق جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. تو فرمایا کہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان ظاہر کر دینے والا دھواں لے کر آئے گا. یہ کیفیت اس طرح بیان کی گئی کہ اگر برسوں کسی خطے میں خاص طور پر یہ صحرائی علاقوں میں بارش نہ ہو تو گرد وغیرہ اس قدر ہو جاتی ہے کہ آسمان پر دھواں سا دکھائی دیتا ہے، یا ایک کیفیت یہ بیان کی گئی جب شدید بھوک ہو تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اس کی نگاہ بھی صحیح طریقے پر کام نہیں کرتی، اس کو کچھ خلط ملط قسم کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور اس کو کچھ کبھی دھواں جیسا کچھ شکل کا معاملہ دکھائی دیتا ہے. بہرحال دونوں امکانات ہیں، بھوک کے نتیجے میں ایسا بھی ہونا اور برسوں بارش نہ ہونے کے نتیجے میں صحرائی علاقوں میں ایک دھوئے کی اسی شکل کا ہونا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق بیان ہے. یغش الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب الیم، یہ ایک دردناک عذاب کی کیفیت ہے، اور اللہ کی ایک شان ہے یا اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سختیوں میں تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، اس میں بھی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں. دیکھیں مشکل جب آتی ہے بندے پر، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے وہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ہے. خشکی اور تری میں لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. ان آنے والی سختیوں میں بھی ایک رحمت یا حکمت یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ پیغمبر کی دعوت قبول کر لیں. کبھی قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے کہ جب قومیں مٹا دی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر ہم بھیجتے رہیں گے تاکہ لعلہم یرجعون تاکہ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. آج یہ امت بھی دیکھے اور خاص طور پر پاکستان والے بھی دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے حالات ہم پر مسلط کیے ہیں, کبھی زلزلوں کی شکل میں, کبھی طوفان کی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی گندم کی کمی کی شکل میں, کبھی اور قسم کے بحران کی شکل میں, کبھی پانی کے مسئلے کے حوالے سے, کبھی دیگر امور کے حوالے سے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹیں. آج پچھلے 10-15 سال میں جو حالات اس ملک پر آئے, 20 سال کے اندر, کیا مجموعی اعتبار سے یہ قوم پلٹی ہے اللہ کی طرف؟ مجموعی اعتبار سے اس قوم نے کیا رجوع کیا اللہ کی طرف؟ کیا گناہوں کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے اجتماعی سطح پر, یا گناہ اور بڑھ گئے, اور جری ہو گئے ہم لوگ؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ قصے تھوڑی جو قرآن فقط بیان کر رہا ہے, یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ کیوں اللہ عذاب بھیجتا ہے؟ یہ کیوں سختیاں بھیجتا ہے؟ کیوں تکالیف بھیجتا ہے؟ کیوں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے؟ دل نرم ہو جائیں اور رجوع کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف, پلٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف, لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف, توبہ کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور میں. لیکن کیا ہوتا ہے بنی اسرائیل کا معاملہ؟ ولکن قست قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. اور البقرہ میں قرآن کہتا ہے فہی کالحجارہ, پتھروں کی طرح سخت ہو گئے, او اشد قسوہ, اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. دلوں کی سختی کیا ہے؟ کبھی یہ کہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, نماز میں دل نہ لگے, قرآن کی باتوں میں دل نہ لگے, قرآن کی باتیں سنتے ہوئے نیند آ جائے, آتی ہے نا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کبھی فرمایا تھا, وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور سناتے تھے واقعات. میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں, اونگتے ہیں, اونگتے ہیں قرآن سن کر. آج ہی ہماری قوم کی کیفیت نہیں. نماز میں دل تو تب لگے جب نماز کو آئیں. آج میں چل رہے ہوں گے اور آپ کو نوجوان سڑکوں میں نظر آئیں گے, چائے والے پر نظر آئیں گے, کھوکے پہ نظر آئیں گے, ڈھابے پہ نظر آئیں گے, اسکرینیں لگی ہوئی ہوں گی, نماز کو نہیں آئیں گے. کیا یا کریں؟ یہ دلوں کی سختی نہیں تو اور کیا ہے مجھے بتائیے. نماز کی فرصت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز میں کھڑا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ اکبر کبیرہ. باقی قوم کی کیا بات کریں؟ تو اللہ کہتے ہیں دل نرم ہو جائیں, لیکن نہیں, ان کے سخت ہو گئے بنی اسرائیل کے, پتھروں کی طرح سخت, او اشد قسوہ, یہ اس سے بھی زیادہ سخت. یہ باتیں ہمیں پتہ ہیں بہت تلخ لگتی ہے لوگوں کو, اس سے کہ بھائی ہم لوگ میٹھی میٹھی باتیں سننے کے عادی ہیں. میٹھی میٹھی, میٹھا میٹھا اسلام چاہیے سب کو, سادہ سادہ میٹھا میٹھا اسلام ہمیں چاہیے, سستی سستی جنت کے ہم قائل ہیں. سختی کے ساتھ کاروبار کریں گے, مشقتوں کے ساتھ نوکری کریں گے, جب چند لاکھ کا چند ہزار کا فائدہ یا تنخواہ ملتی ہے, لیکن اللہ کی جنت کے بارے میں ہم بڑے آسانی سے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں میٹھا میٹھا اسلام سنا دیا. تو کب تک ہم شترمرغ کی طرح مٹی کے اندر, ریت کے اندر سر گھسا کر بیٹھے رہیں گے؟ کیوں یہ حقائق ہماری آنکھیں نہیں کھول دیتے؟ کیوں یہ قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتی؟ کیوں ہم سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اللہ ہلاتا ہے ہمیں, زلزلوں سے ہلاتا ہے, سیلابوں سے ہلاتا ہے, ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ہلاتا ہے, قوم کے ذلیل ترین لوگوں کو مسلط کر کے ہمیں ہلاتا ہے, ہم ہل نہیں رہے. ہماری بجلی کے مسئلے بڑھتے ہیں, ہمارے پانی کے مسئلے بڑھتے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مگر ہمارا مجموعی کردار قومی سطح پر وہ رجوع اللہ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور پسپائی, اور پسپائی, اور پسپائی. اب میں کیا کرکٹ کی آپ کے سامنے جو وہ تذلیل کروں, اس کی مذمت کروں؟ کس طرح ٹکٹیں بھی کیے شاید کل یا پرسوں جو کچھ بھی ہوا ہے شہر کے اندر ٹکٹیں ہی نہیں. ہزار والا کہہ رہے میں تو ہزار کے لیے آیا تھا, چار ہزار والی بھی نہیں مل رہی, مل جائے تو چار ہزار والی لے لوں میں. چار والا کہہ رہے آٹھ والی مل جائے تو آٹھ والی لے لوں میں. کیا شوق ہے اس قوم کا. اور شام میں میرے اور آپ کی اس امت کے بچے شہید ہو رہے ہیں, ان کو ہزار روپے دینے کو بھی تیار ہیں ہم لوگ, ہزار روپے بھی دینے کو تیار ہیں ہم لوگ, لیکن کرکٹ کے نام پہ آٹھ کیا بارہ ہزار کا ٹکٹ لے لیں گے ہم لوگ. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ آخر. باقی ہمارے بچے گلی محلے میں کرکٹ کھیلے, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر, کوئی اعتراض نہیں. کرکٹ کھیلے گا فزیکل اس کی فٹنس بھی ہو جائے گی, چلو ٹھیک ہے, بس ایگزامس کی تیاری کر لو وہ اپنی جگہ بحث. کھیلے گلی محلے میں, ہمیں کوئی نفرت نہیں اس سے. اور گلی کے بچے کا کوئی شیشہ بھی ٹوٹ جائے کوئی پریشانی, ہمارے بچے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر اس کرکٹ کی کیسے ہم حمایت کریں, اس کرکٹ کی کیسے حمایت کریں جس قوم کو جوئے میں سٹے میں لگا رہی, بے حیائی میں لگا رہی, فحاشی میں لگا رہی, اوریانی میں لگا رہی, کیسے حمایت کی جائے اس کی مجھے بتائی. یہ بری لگتی ہے لوگوں, ممبر سے دیکھو کرکٹ کے خلاف باتیں ہو رہی, کیوں نہیں کریں؟ اس ممبر کا تقدس, اس کا تقاضا ہے کہ اگر برائی معاشرے میں ہو رہی تو اس کو برائی کہا جائے اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. اور اگر یہ ممبر بھی نہ کرے کام تو کون کرے گا پھر مجھے بتائیں, کر کون رہے؟ لوگ کہتے ہیں کرکٹ سے دشمنی, بھائی کرکٹ کھیلو فٹ بال کھیلو کوئی تکلیف ہمیں نہیں. ہاں نماز کے ٹائم میں نماز بھی ادا کرو, ماں باپ کا بھی حق ادا کرو, تمہاری تعلیم کا مسئلہ ان سے تعلیم بھی پوری کرو اور باقی جو امور ہے وہ بھی انجام دو, ٹھیک ہے. لیکن فحاشی لے کر آؤ گے اور یعنی لے کر آؤ گے, جوا لے کر آؤ گے, سٹا لے کر آؤ گے, ساری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ تم کرکٹ کو بناؤ گے تو ہمیں غصہ آئے گا اس کے اوپر. پلٹ کے نہیں دے رہے ہم اللہ کی طرف, اللہ ہلا رہے ہلا رہے ہلا رہے, کیسی ہماری دلوں کی سختی. برما ہم بات ہی نہیں کرتے, شام کے بچوں کی فکر ہمیں نہیں ہے کہ نہیں بتائیے مجھے, کوئی فکر ہے؟ کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی, کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہو رہی, ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہو رہا, ہمارے دل کی دھڑکن کو کچھ نہیں ہو رہا, ہمارے رونگٹے کبھی نہیں کھڑے ہو رہے, ہمیں کچھ بھی اگر نہیں ہو رہا تو بھائی یہ دل کی سختی نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتائیے. یہ قرآن نے بنی اسرائیل کے لیے کہا ہے, ان پر بھی تکالیف آتی نہیں, سیدھے نہیں ہوئے وہ, اس لیے باتیں بیان ہو رہی. اللہ نے مکے والوں کو ہلایا اور اللہ کہہ رہے آگے سنیے, اگلی آئے سنیے, ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون. کہنے لگے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے, بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. بس اگر یہ تکلیف دور ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے. آل فرعون, دیکھیں ایک ہے بنی اسرائیل جن میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور ایک ہے فرعون اور آل فرعون جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. بنی اسرائیل پر بھی سختی آئی وہ ایک الگ بحث ہے, آل فرعون پر بھی سختی آئی وہ بھی بحث کی بات ہے. اس مقام پر ان پر اللہ تعالیٰ نے کبھی ٹڈی دل بھیجے ان کی فصلوں کو چٹ کر جایا کرتے تھے, کبھی وہ کھاتے تو خون نکل آتا تھا اس کے اندر, کبھی مینڈکوں کا عذاب, کبھی جوؤں کا عذاب جو ان کے گندم وغیرہ کے اندر یہ اناج کے اندر آ جاتی تھی, مختلف عذاب اللہ نے بھیجے. آتے تھے بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ دعا کر اپنے رب سے بس یہ تکلیف دور ہو جائے سیدھے ہو جائیں گے, پھر وہی حرکتیں شروع. موسیٰ اب کے نہیں کریں گے, اب کے تم دعا کر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے, ہم تمہاری بات کو مان لیں گے. پھر اللہ عذاب کو ڈالتا, پھر وہ حرکتیں شروع ہو جاتی. تو یہ قرآن نے کیا کوئی کہانیاں بیان کی ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا؟ استغفر اللہ, یہ قصے اسٹوری ٹیلنگ کے لیے کیا؟ اور نہ بھائی, یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہمارے لیے, فی ذکرکم تمہارے لیے نصیحت ہے اس میں, افلا تعقلون, کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہ حالات اور قصے جو قرآن بیان کرتا ہے اس میں ہمارے سبق آموزی ہے. ہاں پلٹ آئے تو اللہ کی شان بڑی, بہت بڑی ہے. اللہ بڑا رحیم, اللہ بڑا کریم ہے. اللہ نے پوری یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ عذاب کے آثار دیکھے ہیں قوم یونس نے, واحد مثال ہے پوری تاریخ میں, واحد قوم قرآن جس کا ذکر کرتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں. عذاب کے آثار دیکھ لیے اور پوری قوم میدان میں آ گئی, اللہ کے سامنے جھک گئی, عورتوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, جانوروں کو لے کر میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے اور مالک کے سامنے جھک گئے. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. آج بھی قرآن ہم پڑھنے قیامت تک پڑھا جائے گا. مثال کیوں بیان کی؟ اگر تمہارے اندر کوئی رمق باقی ہو, تم اگر پلٹنے کو تیار ہو, تم اگر رجوع کر لو میری طرف, تو لو یونس علیہ السلام کی قوم کو میں نے معاف کر دیا تھا, میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا. اس لیے اللہ نے قصہ بیان کیا. اللہ کرے کہ ہمارے دل نرم ہو, یہ قوم توبہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. پتہ نہیں کون کون سے دن ہم مناتے, یہ مناتے وہ مناتے, کوئی توبہ کا دن بھی منا لے قوم؟ چھٹی نہ کرو بھائی, چھٹی کی بات ہی نہیں کر رہے ہم. دن کہو چلو فلاں جمعے کے دن یہ قوم توبہ کرے گی اللہ کے حضور, ہر ممبر سے بھی بات بلند ہو, کوئی چھٹی کی ضرورت نہیں, ہر ممبر سے بات بلند ہو, اور جہاں جہاں سرکار کے لوگ اور حکمران موجود ہیں وہ بھی مسجدوں میں آ کر بیٹھے, اور قوم توبہ کرے اللہ کے حضور, گڑ گڑائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے, منائے کو یوم توبہ, پلٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور, اعتراف کرے اپنی غلطیوں کا اور آغاز کرے اپنی اصلاح کا اور اپنی ذات سے شروع کرے, اجتماعی توبہ شروع کرے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. قرآن میں بڑی پیاری آیت سورہ النساء میں پانچویں پارے کے آخر میں, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ کو کیا پڑھیے کہ تمہیں عذاب دے, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بنو اللہ پر ایمان رکھو, کیا پڑھیے اس کو, معاف کر دے گا وہ کہتے ہیں آؤ میری طرف. حدیث بخاری شریف کی کئی مرتبہ پیش کی گئی, اللہ فرما دے تم مجھے دل میں یاد کرو میں بھی دل میں یاد کروں گا, تم کسی محفل میں یاد کرو میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا, تم ایک ہاتھ میری طرف, ایک بالش میری طرف, میری طرف آؤ میں ایک ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا, اللہ فرما دے تم ایک ہاتھ بھر میری طرف آؤ میں دو ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا, اللہ فرما دے چل کر میری طرف آؤ میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. کمی تو ہم میں ہے نا, طے تو کرے بھائی, حالانکہ توبہ کا مطلب توبہ توبہ کہنا نہیں, توبہ کا مطلب توبہ کرنا ہے, استغفار کے کلمات بھی ہوں زبان پر اور عمل میں رجوع الی اللہ کا معاملہ. اللہ عمل میں رجوع الی اللہ کیا ہے, گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا, اور اجتماعی توبہ کیا ہے, ملک لیا تھا ہم نے اللہ کے نام پر, اسلام کے نام پر, اسلام کی طرف پیش قدمی, اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت کے لیے لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے, اللہ اور اس کے پیغمبر کے احکامات کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے, یہ ہماری اجتماعی توبہ ہوگی. یہ ہم انفراد اجتماعی توبہ کریں اللہ معاف کر دے گا, وہ اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, عفو بھی ہے, معاف کر دے گا. لیکن ہم تو اللہ کی طرف پلٹیں, ہم تو اللہ کی طرف رجوع کریں, وہ رحمان رحیم معاف کر دے گا, اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالی شدید العقاب بھی ہے, سخت سزا دینے والا, سریع الحساب بھی ہے, جلد حساب دینے والا, عزیز ذو انتقام بھی ہے, کل اختیار رکھنے والا اور بدلہ لینے والا, اللہ اکبر کرنے والا وہ بھی ہے, وہ اس کی شان قرآن میں بیان ہوئی. اب ہم دیکھیں کس شان کے مستحق بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ مجھے بھی, ہم سب کو اور آپ سب کو بھی توبہ کی توفیق دے, اللہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی, ہمارے حکمرانوں کو بھی, ہمارے ریاستی اداروں کو بھی, ہمارے ذمہ داروں کو بھی, پوری قوم کو بھی اللہ پلٹنے کی, رجوع کرنے کی, سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.